الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے اور احسانات میں سے عبادات کی گھڑیاں نصیب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو ہم سب کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صحابہ اور تابعین کی جو سب سے معتمد اور مستند تفسیر ہے وہ یہ کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں عبادت کا لفظ آیا ہے وہ توحید کے لیے ہے. اس لیے بخاری شریف میں عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کیے لیعبدون اے لیوحدون, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو, اے وحدوا ربکم, اللہ تعالی کی توحید کا پختہ عقیدہ رکھو, اللہ کی یکتائی سمجھ لو, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اللہ کا تفوق کائنات پر خلائق پر, اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت مطلقہ الوہیت قائمہ دائمہ, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. لا الہ الا اللہ میں یہی چیز بیان ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت اپنی طرف سے اختراعی نہیں ہوتی, خیالی انسانی کوشش یا سوچ بچار, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کے لیے تو رہنمائی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے, طاعات کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا ہے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, اور یہ ضرورت ہمیشہ رہی ہے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کسی قوم اور امت کو بھی بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, انبیاء علیہ السلام کا متفق مسئلہ توحید کا تھا. یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا. صحابہ نے شکایت کی کہ ہر سورۃ کا حق ہے جو انسان کو یاد ہو کہ وہ نماز میں پڑھے, کسی ایک صورت کو متعین کرنا تو ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک کہ صاحب ہدایہ کہتے والفاتحہ تو لا تتعین رکنا عندنا, فاتحہ بھی بطور رکن اور فرض کے متعین نہیں ہے. مطلق قرات فرض ہے, فاتحہ واجب ہے, مگر امام کے پیچھے منع ہے اور ناجائز ہے. تو پیغمبر نے اس شخص کو بلایا اور اس کو کہا آپ ہر رکعت میں اور ہر نماز میں سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں. اس نے کہا اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان, اللہ کی توحید و تفرید عظمت اور الوہیت کا بیان ہے. ففیہا صفت الرحمن, آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے کہا اچھا اس وجہ سے یہی سورت پڑھتے ہو. حبک ایاہا یدخلک الجنہ, ترمذی فضائل قرآن, بخاری فضائل قرآن, اس سورت سے اس طرح کا احترام اور محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, صحابہ و تابعین کہتے ہیں کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے. یعنی حل جزاء التوحید الا الجنہ, اللہ تعالیٰ توحید کا بدلہ وہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں دنیا میں عقید توحید پر مستحکم رکھے اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے جو نجات کی شکل میں رضوان و غفران کے رنگ میں ہو. عبادات کئی قسم کی ہے. ہم روز پانچ نماز فرض پڑھتے ہیں. اصحاب المال, اصحاب شرع خاص طریقے سے شریعت کے قانون کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں. جب رمضان شریف آتا ہے تو عاقل بالغ مسلم مسلمہ روزے رکھتے ہیں, لیکن کچھ عبادت ایسی ہے جن کے لیے گھر بار چھوڑنا ہوتا ہے, اور وہ ہے کعبۃ اللہ کی زیارت. یہ عمر میں ایک مرتبہ فرض کے درجے میں اس کو حج بیت اللہ کہتے ہیں, اور جب بھی اللہ موقع دے حج نفل یا عمرے کے لیے حاضری دینا بہترین عبادات میں سے. مومن مسلم دنیا میں جہاں کہیں ہے اس کے ایمان کا تعلق کعبہ سے ہے. جعل اللہ الکعبۃ بیت قیام للناس والشہر الحرام, اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کی زندگی اور اسلام کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے. علماء دین نے کہا ہے کہ دو عقیدے ایسے ہیں جن سے اسلام زندہ رہے گا, ایک کعبے کا وجود اور تعظیم, اور دوسرا عقیدہ ہے ختم نبوت. دیکھیے تفصیل کے لیے امام الاثر مولانا انور شاہ کی کتاب خاتم النبیین. جب مومن مسلم یہ جانتا ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں کعبے کی طرف منہ کرتا ہوں, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اور مومن مسلم یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ہمارے رسول اور نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین کے خاتم و مختم ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان محفوظ رکھے گا. اور یہ دنیا میں بہترین حالات سے گزرے گا. حالات تو ہر طرح کے آتے ہیں, گمے رہا رہی نے ستمہائے روزگار, لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا. حضرت اقدس مولانا علامہ قاری رحمت اللہ علیہ نے مناسک میں اور دیگر تصنیفات میں لکھا ہے کہ انبیاء اور مرسلین جو کائنات کے چپے چپے میں ہدایت و ارشاد کے لیے خلائق کے پاس آئے, تبلیغ کرتے تھے, دعوت اللہ کرتے تھے, توحید بیان کرتے تھے, آخرت سمجھاتے تھے, اپنی نبوت اور رسالت کی تسلیم اور انقیاد کی تاکید فرماتے تھے. خوش نصیب لوگ ہوتے تھے وہ مان لیتے تھے، لیکن اکثر ضدی اور ہٹ درب ناکارا ناصر ہوتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے. اور انبیاء و مرسلین کو سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا تھا. وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ پیغمبر اور ساتھ کے مسلمان فریاد کرتے تھے، متى نصر اللہ، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی کہ بس یہ ہے امداد اور نصرت دروازے پر حاضر. تو انبیاء اور مرسلین کو اکثر کہا جاتا تھا. اس میں جو یہ گھنٹی بج رہی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، انبیاء و مرسلین اکثر جب تھک جاتے تھے تو حق تعالیٰ فرماتے تھے کہ آ جائے اور میرے گھر پر رہے، ہاں بس یہی بقیہ وقت گزارے. پیچھے سے قوموں کو اٹھا کے پٹخ دیتے تھے. جعلنا عالیہا سافلہا فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. جبل ابی قبیس کے نیچے 5,000 یا 500 پیغمبروں کی قبریں بتائی جاتی ہیں. اب تو نہیں ہے، زمانے کے گزرنے سے مٹ گئی قبر. ایک یہ ظاہری ہے، یہ تو کچھ وقت تک ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس غریب کو. خدا کا قہر ہے اس شخص پر. 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاجی تو از حال طفل نگشت. 40 سال اس لاؤڈ سپیکر کے کنارے پر اس شخص کے گزر گئے. لاؤڈ سپیکر ہے جو اس کے قابو میں نہیں آ رہا، پورا پاکستان ہے. تو اپنے کام میں آدمی مگن رہے، اس کا خیال رکھے، اس کو عبادت سمجھے، اس کو فرض منصبی جانے، تو اللہ مدد کرتا ہے. چھٹی و بگار جانے اور یہ سمجھے کہ میرا اصل کام تو اور ہے، تو اس طرح تھوڑا کام چلتا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کی کمی کوتاہی معاف فرمائے. ایک مسئلے میں 10 مسئلے اور پیش آ جاتے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تو نبوت کے مکہ میں گزارے اور اس سے پہلے 40 سال آپ نے گزارے. 53 سال تقریباً آپ کے مدینہ مکہ مکرمہ میں ہوئے. 51 سال اور چند مہینے اور چند دن گزرنے کے بعد آپ کو معراج کرائی گئی ہے، آسمانوں پہ تشریف لے گئے آپ. یہ ہجرت سے 2 سال پہلے ہیں اور نبوت کا 11واں سال ہے. مورخین و مفسرین کہتے ہیں کہ ابو طالب مر گیا تھا، وہ اگرچہ ایمان تو نہیں لائے لیکن محسن بہت تھا اور پیغمبرانہ آداب بجا لاتا تھا، بڑا سہارا تھا اسباب کے درجے میں. ان کے ہوتے ہوئے مشرکین آپ پر چڑھائی نہیں کر سکتے، قومی غیرت بہت تھی ابو طالب میں. اور بی بی خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئی تھی، تو آپ بہت غمگین ہو گئے تھے. غم تو محسوس ہوتا ہے، پاک لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتا ہے. ناپاک لوگ تو غم و خوشی جانتے نہیں، ان کو کیا پتہ چلتا ہے. غم اور جدائی اور صدمہ تو پاکان محسوس کرتے ہیں، انہیں قدر و قیمت ہے انسانیت کی. اور جس شخص کے ذمہ پوری امت کا پیغام ہو اور پوری امت دعوت اور امت اجابت کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہو، اس پیغمبر اور اس عظیم ہستی کے تعاون و مدد کے لیے جو ماحول چاہیے تھا وہ ابو طالب کے وجود سے اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی ایمان کے قدر و منزلت سے تقریباً آپ کو حاصل تھا، اور آپ بڑے آرام محسوس کرتے تھے. ابو طالب بھی مر گیا اور ام المومنین حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی، تو آپ کے غم میں اضافہ ہوا. دل میں اب طاقت کہاں، خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. بے غم دے سادر نہ دے چ زوڑ شی، مدام دے نوے غم راضی اور زیتے رہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہمارے حاجی صاحب افغانی پیر پہلوان حاجی مرا ہے، خدا کی قسم ایک لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ یاد نہیں رہے تھے. بہت اچھے مسلمان تھے، درسوں کے قدردان، نمازوں کے، صف اول کے. توبہ توبہ توبہ، کیا قیمتی لوگ ہوتے ہیں، کیا خصلتیں ہوتی ہیں، کیا اچھی صفات ہوتی ہیں. وہ چلے جاتے اور وہ صفتیں اور خصلتیں ان کی جگہ نمائندگی کرتی ہے، یاد دلاتی ہے بالکل. تو پندرہویں صدی میں بعض لوگوں کے جانے سے آدمی کو دکھ محسوس ہوتا ہے. زندگی میں مصائب تو آتے ہی رہیں گے، آدمی جب دنیا میں آیا ہے تو ساری خوشیاں دیکھنے تھوڑی آیا ہے. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. لیکن بعض غم بالکل بھولنے کے نہیں ہیں. میری والدہ صاحبہ وہ 12 مارچ 1972 اتوار کا یہ لعنتی ناکارا گندہ دن تھا، مجھے خبر ملی کہ ان کا انتقال ہوا ہے. شاید اتوار سے ناراضگی کی تکوینی وجہ وہ بھی. اور عجیب بات ہے کہ ہر دن جب مجھے وہ یاد آتی ہے تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے. تو اپنے منہ میں کڑواہٹ جدائی کے، حالانکہ 1972 میں فوت ہوئی ہے. میرے جوان بھائی فوت ہوئے، میرے والد صاحب بہت عظیم انسان تھے، کہ وہ بات نہیں تھی. علماء و اکابر میں حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری ہمارے استاذ، ہم ان سے حدیث پڑھنے آئے تھے اور 13 سبق بخاری شریف کے پڑھائے اور انتقال ہو گیا. میں ایک عجیب و غریب صدمہ تھا. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فقیہ امت، شاید کہ قیامت تک صفوں میں ایسا انسان آ جائے، ایسے علوم مستحضر، فقہ جیسے گھڑی پہ ٹائم دیکھنا ہو، اور ہر مجلس میں سربراہ ہوتے تھے. ان کا انتقال بھی بہت ہی دل خراش ثابت ہوا ہے. تو بعض حادثات بہت سخت ہوتے ہیں، انسان کی کمر توڑ دیتی ہے. پھر یہاں جامعہ کی تاریخ میں ہمارے مولانا صبا اقصد، اور ہمارے شاگرد تھے اور دوست تھے اور محبوب تھے اور مطیع تھے اور متواع تھے، اور وہ بالکل جوان سالہ 41 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. سارے ادارے کے مشکل کام ان کے ذمہ ہوتے تھے. وہ عالم بھی جید تھے اور بہترین مدرس، تمام مشکل کتابوں کے استاذ تھے. علمی صلاحیتیں تکوینی طور پر اللہ نے ان کو نصیب کی تھی، حسن و جمال بھی بے مثال تھا. اور ادائیگی اور تعبیر بھی نہایت حسین کر دیتے. لا الہ الا اللہ. تو ان کے انتقال سے بھی مجھے جو صدمہ ہوا ہے شاید تمام بیماریوں کی اصل جڑ اور وجہ وہی ہے. آہا. وقتاً فوقتاً دنیا فراق کے اندر اور دنیا فصل میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن سے آدمی کو دکھ اٹھانا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی مٹی کا جب خمیر بن رہا تھا تو فرشتوں کو کہا گیا کہ اس میں غم، جدائی، خون خرابہ، فقر، غربت، دکھ، درد، بخار، پیپ، یہ سب چیزیں ڈال دیں. فرشتے بہت حیران ہو گئے، وہ تو اللہ کی پیاری مخلوق ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. حق تعالیٰ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ اس کا تو ایک دن بھی آرام کا نہیں ہوگا. وہ ادھر میگی کور دے، وہ ادھر ویرہ خالی نہ دے. تو حق تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ وقت گزارنا ہے دنیا میں تو آرام سے رہتا. حق تعالیٰ نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. وہ جہاں درد نہ ہو، غم نہ ہو، جدائی نہ ہو، صدمہ نہ ہو، اس کا نام جنت ہے. تم یہاں ان کو یہ ساری چیزیں دیتے ہو، پھر یہ کہیں کیا روزے رکھ کے جب یہ جنت ہے، کیا نمازیں پڑھ کے بھائی اٹھی ہو. اب تو کہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تو بہت تکلیف ہے، ہماری مدد فرما، وہ جہان بہتر بنا. آپ خود فرماتے تھے اللہم انت الرفیق الاعلی، خدا آپ کی دوستی چاہیے، دنیا تو بے وفا ہے، چھوٹ جائے گی. اور دنیا کی کون سی چیز ہے جس میں وفا ہے؟ صحت نہیں رہے گی، جوانی جواب دے دے گی، سلطنت چھن جائے گی، مالداری ختم ہو جائے گی، شہرت خاک اور مٹی ہو جائے گی. صرف اور صرف ایمان اور اعمال یہ ساتھ رہیں گے. اور یہ تو قبر کے اندر اترتے ہیں، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ آدمی کو جب قبر میں دفن کرتے مسلمان کو تو اس کے اعمال ساتھ اترتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہمارا، عمر بھر اندھیروں میں اٹھ کے ہمارا خیال رکھا، حرام و حلال میں بہت کوشش کرتا تھا اور ایک نیکی بھی آمدن ضائع نہیں کرتا تھا. اب اس پر بہت سخت وقت آ رہا ہے، سارا جہان چھوٹ گیا، دنیا کے سارے لوگ اور سارے پروگرام ختم ہو گئے، اور یہ ویران اور نہایت وحشتناک قبر میں اترا جا رہا ہے. قبر میں باقاعدہ عمل ساتھ اترتا ہے اور وہ اس کی طرف سے پوری نمائندگی کرتا ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے کہ فجر کی نماز خوبصورت اور حسین جمیل صالح رجل کی شکل میں آتی ہے، اس کو تسلی دیتی ہے کہ بس آپ آرام سے رہے، گھبرائے نہیں، اور منکر نکیر آ رہے ہیں، میں نمٹوں گا. اور فجر کی نماز کسی نے پڑھی ہو نا تو وہ آئے گی، ایسا تو نہیں کہ پڑھے ایک اور جائے کسی اور کی قبر میں. توبہ. شاہ عبدالعزیز نے بھی اس حدیث کا حوالہ سورۃ انشقاق تفسیر فتح العزیز میں دیا ہے. اللہ. تو اعمال کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ دیکھو، مال نے ساتھ چھوڑا بستر پہ، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا قبر پہ، لیکن اموال ہے، اعمال ہے، نیکیاں ہے، ثواب ہے اور حسنات ہے جو ترتیب سے اتر رہی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک صحابی کا ذکر بخاری جنائز میں ہے کہ وہ خواب میں دیکھے گئے کہ ایک خوبصورت رومال ہے اور وہ ان کے آگے آگے جا رہا ہے. پیغمبر سے پوچھا, آپ نے کہا ذاک عملو, یہ اس کا نیک عمل ہے, رومال لے سے آگے 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 جا رہا ہے, راستہ بنا رہا ہے. اور ابراہیم ابن محمد کی وفات پر آپ نے کہا ان له مرضعا فی الجنہ, اسی طرح جیسے دنیا میں اس کی ماں تھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں مقرر کی اور باقاعدہ اس کو دودھ پلاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے یا بچیاں یہ عالم آخرت میں بڑے ہوتے ہیں باقاعدہ. عجیب نظام ہے, اور انبیاء نے اور وحی نے اس کی نشانیاں جگہ جگہ بتا دی. جیسے زمین کے اندر خزانے ہیں سب کو پتا ہے, مگر نکالنے والا ہر ایک نہیں ہے. زمین میں کہاں میٹھا پانی ہے یہ غیب کا علم ہے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو چشمے اور نہریں اور دریا شیرین پانی کا جاری کر دیتا ہے. ذاک عملو, یہ عثمان ابن مزون کا نیک عمل ہے جو اس سے آگے آگے جنت میں جا رہا ہے. اور ایک خوبصورت کپڑا آپ کی خدمت میں کوئی لایا. ایک چھوٹی بچی تھی صحابہ کی, ام خالد کہلاتی ہے, آپ نے کہا اس کو بلا رہو, اس کو بلایا, چھوٹی سی منی تھی, آپ نے وہ کپڑا اس کو دیا اور کہا سنا سنا سنگا واوا تھا سنگا خشتا تھا. جب صحابہ اس کو دیکھنے لگے تو آپ نے کہا لمنادیل سعد فی الجنہ احسن منہ, سعد ابن معاذ کو جو جنت میں جنت کے رومال دیے گئے ہیں وہ بہت عمدہ ہے. معلوم ہوتا ہے جنتیوں کے پاس رومال بھی ہونا چاہیے. آج کل ٹیڑھی مول بھی پیدا ہو گئے جاپانی, ایسے ہی جو آئی ایم ٹیچنگ ہو آئی ایم ٹیچنگ. ایک مولوی سے میں نے پوچھا رومال کندھے میں نہیں ڈالتے کہ گر جاتا ہے, میں شکر ایک اور کوئی کپڑا نہیں گرتا. ارمان دینا, علی نے صحیح کہا ہے کہ بعض لوگوں کو علم نہیں حاصل کرنا تھا, ان کا بدذات ہونا بالکل ظاہر ہوتا ہے. رومال سے کندھے باری ہو رہے, بہت بڑا بوجھ ہے نا. اب تو الحمدللہ کالج کے لڑکے سکولوں کے بچے وہ رومال اٹھاتے, کہتے علماء کی سنت ہے. احادیث میں بہت سرد کیا گیا ہے, 400 کے قریب روایات و آثار ملے جن سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کے پاس ایک کپڑا چادر کی طرح یا ایک رومال ہوا کرتا تھا. الحاویل الفتاوی میں جلال سیوطی نے دلالت کیے اور اس پر رسالہ لکھا ہے. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دینی لباس دینی شاعر, ان کا تحفظ بھی علماء دین کا فرض ہے. ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ بھائی اسلامی بدوباش کیا ہے. بڑے کپڑے بھاری بر جسم پردے میں ہو. بعض کپڑے لوگ پہنتے ہیں باقاعدہ ان کا جسم ننگا ہوتا ہے اور ان کا ذکر کرنے بھی نامناسب ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے عیوب بتانے کے لیے تو نہیں ہے, ہم تو ان کو محاسن خوبیاں تلقین کرنے کے لیے. لیکن کیا کرے جب وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے. تو بڑے بڑے کپڑے بھاری بھر, یہ نہیں کہ بس پاجامہ ہے اور باقی توتی چوری خورے توری چوری خورے صاف نظر آ رہا, یہ کوئی کپڑا ہے جو آپ کا پردہ نہیں کرتا. قمیص ہے اور شلوار کے جو ہے نا بخیاں اور پیچھے کیا کہہ لیں جو اس کے اظہار بند ڈالنے کی جگہ ہے وہ نظر آتی ہے. نہیں, علماء نے لکھا ہے اس کا پردہ کرنا پڑے گا. وہ بہت زمانہ ہو گیا, یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا بہت حسین جمیل لائق فائق بڑا باحیا, تو ہمارے مزمل بھائی نے کہا دیکھو عجیب وضو کرتا ہے, وضو کرتے وقت لوگ پیچھے سے قمیص اٹھا لیتے ہیں نا, وہ طالب علم اپنی قمیص پیچھے گسا دیتا تھا تاکہ پردہ رہا ہے. میں نے کہا یہ 100 میں نہیں ہے, لاکھ میں ایک نکلتا ہے. جو فطرت میں پردہ و حجاب موجود. اور یہی انبیاء کی خصلت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے چچا عباس نے کپڑا کھینچا اور آپ کا جسم کھلنے لگا, بخاری شریف میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں بالکل ایسی کھلی رہ گئی, اور ان سے کہا اے تینی ردائی میرا کپڑا دے دو. حیا ومما بقی من النبوہ, انبیاء و مرسلین کے جو بہترین تعلیمات میں سے ہمیں نصیب ہوا ایک حیا ہے. حیا الحیاء من الایمان ان الحیاء نصف الایمان. حدیث کے علماء کہتے ہیں خلق, حیا وہ اخلاق ہے, یبعث المرء على ارتکاب المحمود ویمنعه عن ارتکاب المذموم, جو قابل قدر باتوں کی یاد دلاتا ہے, ترغیب دیتا ہے کہ یہ کرنے کا کام ہے اور نامناسب باتوں سے روکتا ہے, نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بعض فرقے جو ہے نا کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں, علماء نے لکھا ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے. اہل حق کو سب معلوم ہے, سارے جہان کے پردے ان کے سامنے ہیں, لیکن وہ اپنی زبان اور تحریر تقریر کو گندا نہیں کرنا چاہتے. وہ ایک بدعتی ٹولے کی بڑے کی ایک کتاب آئی تھی جس میں ام المومنین حضرت عائشہ کی شان میں کھلی بیعدبی کی گئی. اتفاق سے وہ نایاب کتاب جس پر پابندی ہندوستان گورنمنٹ نے بھی پاکستان نے بھی لگائی, وہ کسی نے نکال کے ایک نسخہ مجھے بھی دیا. ہمارے استاد مولانا مفتی ولی احسن جو اپنے زمانے کے بحر العلوم تھے اور فقی اعظم تھے اور مفتی اعظم پاکستان تھے, وہ میرے پیچھے یہاں آئے رکشے میں اور مجھے کہا اس کتاب کی اشاعت نہ کرے, آپ چھوڑے, بدعتیوں سے ہمارا جھگڑا ہے رہے گا لیکن ام المومنین زیر عتاب نہ ہو جائے, ان کے بارے میں نامناسب باتیں سامنے نہ آئیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ چونکہ مقاصد نبوت کا آدمی ہے تو اس میں حیا کس قدر بھری ہوئی ہے کہ ایک دشمن کے خلاف بھی نامناسب بات پیش نہیں کرتا اور اس کی اشاعت سے منع ہوتے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی پھیلے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ کبھی کبھی میں سناتا ہوں کہ وہ ایک آدمی کو کتے نے ڈسا تھا اور وہ فریاد کرتا تھا گھر میں لیٹے لیٹے, تو چھوٹی سی منی گھر میں تھی وہ آئی اور بابا جی کیا ہوا تھے کیوں رو رہے, کہا مجھے کتے نے کاٹا ہے. کہا کیسے کاٹا ہے؟ کہا میرے انگوٹے کو منہ میں پکڑ لیا اور چبا لیا. وہ بچے تو ہر چیز کا کوڈ لگاتے ہیں. کہنے لگی وہ منی کے کتے کے منہ میں کتنے دانت ہوتے؟ کہا چھ. کہا آپ کے منہ میں کتنے؟ کہا 32. کہا جب وہ آپ کا پاؤں پکڑ کے دبا رہا تھا تو آپ اس کی دم پکڑ کے دبا لیتے؟ تو اس بزرگ نے کہا بی بی ننی, وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا اور میں نہیں کاٹ سکا کہ میں انسان تھا. ہم کتوں کی طرح کام نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کے تعلیمات پر جو لوگ فائز ہیں ان میں بہت حیا پائی جاتی ہے. حیا کا لباس, لباس و تقوی ذالک خیر. لباس کو قرآن شریف میں اللہ نے پرہیزگاروں کا لباس کہا ہے. تو لباس سے آدمی میں حیا ہو, اس کا رنگ ڈنگ ہو, یہ نہیں کہ روز کہے ایسے کالے کپڑے سلواؤں گا, ایسی اس پہ وہ لگاؤں گا, پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی مرد رہو گے, ہجڑا تو نہیں بن سکو گے جو آپ کا شوق ہوگا کوئی. ایسا لباس بناؤ کہ مولانا اشرف علی لگے، ایسا لباس پہنو کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد نظر آئے، ایسا لباس کہ گلنار بیگم نظر آ جائے اور میر خانم شرما جائے. یہ کوئی لباس ہے تو بے حیائی بے شرمی ہے. لباس تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لباس کی کوئی خاص پابندی نہیں ہے وہ بہت بےہودہ لوگ ہیں، انہیں شریعت کے ابجد کا پتہ نہیں ہے. لباس کا مسئلہ تو قرآن میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غیر ارادی لغزش ہو گئی اور اس درخت کا پھل کھانے لگے جو نہیں کھانا چاہیے تھا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے لباس اترنے لگا. پہلی سزا جو ملی ہے وہ لباس کی ملی. اور لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کھانے کا اور لباس اور حیا کا ایک تعلق ہے. ہر چیز کھاتے ہیں نا، ابھی تک خوشیاں کھاتے تھے اور اب سٹروبیری کھانے لگے. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ زکوم کی طرح ہے، یا اکثر زبانوں میں اس کو زکوم کہتے تھے، کہ یہ مسئلہ اچھا نہیں ہے. میں نے کہا تم تو خوشیاں بھی کھاتے تھے، میں نے روکا ہے تاسو کو کھوٹے کھوڑے ماں در تک جدا حرام قطعی دی، اور ہر حیوان میں سات چیزیں حرام ہیں. اب جا کے مولیوں کو ہوش آئے، ان کو تو ہوش آتا ہی نہیں، ہوش آتے آتے ہی جو ہے نا مدہوشی بڑھ چکی ہوتی. بازار بھرا ہوا ہے امرود، ناشپاتی، سیب، کیلا، خربوزہ، تربوز، کیا کائنات اللہ نے پیدا کی. لو شکر والحمد علی نعمائی والا، یہ جا کر کے وہ لال لال سے خریدتا ہے اور کہتے ہیں اسٹروبیری ہے یہ وہ ہے، مت کھائے اسے پرہیز کرو. ایک عالم دین نے مجھے کہا اچھا سبزیوں میں اور پھلوں میں بھی ناجائز ہے. میں نے کہا اچھا بخاری شریف نہیں پڑھی آپ نے؟ امام بخاری باب قائم کرتے من اکلا من ہذہ شجرۃ المنتنا لا یقربن مسجدنا. پیغمبر کہتے جس نے پیاز لہسن کھایا مسجد میں نہ آئے، یہ کھانے کے بعد اس قابل نہیں ہے کہ مسجد میں آئے. تو میں نے کہا ایسے فری ہینڈ نہیں ہے جیسے تم نے سمجھا ہوا ہے، شارٹ کٹ مارنے لگ گئے. تو لباس عجیب بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ شجرہ ممنوع کھایا تو قرآن کہتا ہے فبدت لہما سوآتہما، کپڑے اتر گئے اور جسم نظر آنے لگا. سوآت کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو جس کے دیکھنے سے آدمی کو شرم آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پردے والی جگہ، وہ کھل گئی. وطفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ، ادھر ادھر سے پتے توڑ توڑ کے رکھ رہے تھے، چھپا رہے تھے. وہ کہاں چھپتا ہے؟ حق تعالیٰ نے کہا نکلو یہاں سے، سیدھا جاؤ دنیا، وہاں اس طرح ہی رہے. توبہ توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو وہ پھل بھی جنت میں تھا، مجھے ڈر ہے کہ یہ اسٹروبیری نہ ہو، کیونکہ وضاحت تو نہیں ہوئی ہے. مشہور ہے کہ وہ گندم کا دانا تھا، لیکن اس میں 1700 اقوال لکھے ہیں، 1700 کے قریب اقوال آئے. ایک قول یہ بھی اس میں بیچ میں ڈالو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زقوم ہو، طعام الاثیم، شرپسندوں کا خوراک، جہنمیوں کا کھانا. اسٹروبیری کھاتے اسٹروبیری کھاتے، بیر کھاؤ اور وہ سوئے بیر، وڈے بیر آئے وہ کھاؤ، کھانے کی 1700 چیزیں، تو آپ کو ایک جہنم والا پھل پسند آیا. شکر کرو کہ زندگی میں کسی سے سن لیا، اور نہ ایسے ہی چلے جاتے. منکر نکیر قبر میں پوچھتے کہ تو یہ زقوم کھاتے تھے اور اس کو اسٹروبیری کہتے تھے. اسٹروبیری اس لیے کہتے ہیں کہ انگریزی نام سے ان کا پردہ رہتا ہے. ان سے کہو غیرت پیدا کرو، اردو نام تلاش کرو، فارسی نام نکالو، ساری زبانوں میں زقوم ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ چونکہ اور علماء متفق نہیں ہے اس لیے یہ حرام نہیں ہے، تب بھی تو ناپسندیدہ ہے، اختلافی چیز ہے. اور ہر حرام چیز کا یا شک کی چیز کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے. یہ قاعدہ ہے فقہ اور اصول اسلام کا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک طالب علم بڑا ذہین ذکی اور سمجھدار, اس نے مجھے کہا جی اس زکوم سے مراد یہ. میں نے کہا پشتو میں فارسی میں اردو میں یہی زکوم ہے. کہنے لگا نہیں 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 وہ میں نے حکیم میں, کون سے حکیم صاحب, حکیم تو اجوائن اور سونف کا فرق نہیں جانتا ہے, حکیم کیا جانتا. خدا تعالیٰ کس سے ناراض ہو جائے تو حکیم کی دوا شروع کر دے تاکہ جلدی ٹکانے لگا ہے. آدھے سے زیادہ قبرستان حکیموں نے آباد کیا, یا جو رہ گیا تھا کون ہو ہمیں پہ تک والوں نے. میں نے کہا وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے, اور اس پھل کے کھانے کے بعد ہی آدم کو کہا کہ فخرج منہا اہبطوا منہا, نکلو یہاں سے, اس کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے اس کا تو نام معلوم نہیں ہے, بہت اقوال ہے. میں نے کہا نام معلوم نہیں ہے, نقصان معلوم ہے. مومن مسلم نقصان سے بچتا ہے, تو یہ کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے, احتیاط کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ مومن مسلموں کو کھانے پینے میں احتیاط نصیب فرمائے. بخاری شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کھانا آ جاتا تو آپ حضرت عائشہ سے پوچھتے, عائشہ یہ کیا کھانا ہے, کون لائے, کیوں؟ جاہلی دور گزرا ہے, لوگ بتوں کے نام اور شرک کے کھانوں کے عادی تھے, کئی غلطی سے سامنے نہ آیا. یہ نہیں کہ بس آستین چڑھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم, غلو بسم اللہ ہوئے نغال علی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام کاری کے لیے پڑھ رہا ہے. پہلے پتہ کرو کہ کونڈے کا کھانا ہے, کیری عرس کا کھانا ہے, کسی تیجے چیلم کا کھانا ہے, اور آپ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کو غلط موقع پر پڑھنا بیضاوی میں لکھا ہے, کفر کے قریب گناہ ہے. کسی کا جیب کاٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم, شراب پیو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ حلال طیب پر پڑھنا سنت طریقہ ہے. ایسا ہو چکا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرمائی, یہ کیا کھانا ہے؟ کہا یہ گو پکا ہے, میں نہیں کھا سکتا گو. اس میں روایات کا اختلاف ہے, لیکن ابو داؤد کتاب الاطعمہ میں سری روایت ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل دب, آخر کار نہیں آ چکی ہے کہ آپ نے کہا کہ دب گو نہ کھایا تھا. حالانکہ ابو داؤد حنبلی ہے, شوافی کے قریب ہے, لیکن صاف سری روایت اطعمہ میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل الضب. بہرحال یہ کمی کوتاہیاں یہ غلطیاں مسلمانوں سے انسانوں سے ہوتی ہے, حق تعالی معاف فرمائے. حدیث شریف میں ہے الا کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب, تم میں سے ہر ایک خطا کار ہے, غلطی کرتا ہے, بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لے اور فوراً پیچھے ہو جائے, شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیوں میں سے حرمین شریفین کا ارادہ ہے اور عمرے کا اور زیارات کا عزم ہے. یہی ایام ہمارے تفسیر سے پہلے کچھ فرصت کے ملتے ہیں, اور یہ ہمارا عمرہ تفسیریہ کہلاتا ہے. اس میں ہم جا کے 15 شعبان سے جو قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ سے علم راسخ مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے قرآن کی روشنی میں منشاء صحیح کی تعین ترجمہ اور تفسیر کی مدد مانگتے ہیں, صحت مانگتے ہیں, پوری امت کے لیے خیر, حفاظت و عافیت مانگتے ہیں, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت مانگتے ہیں, اور اپنے خطیات اور تقصیرات پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تفسیریہ تفصیلیہ ہو گیا, یہ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے, کیونکہ طبیعت بھی ایسی رہتی ہے, اگرچہ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما. پورے عالم میں سب سے زیادہ امن خوشی ایمان و اسلام کے مرکز کی جگہ ہے. میں نے شروعی کلام میں کہا کہ انبیاء تھک جاتے تھے قوموں سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آ جاؤ بس یہی عبادت کرو چھوڑ دو. تو مومن مسلم بھی اپنی تکاوٹ دور کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے, نئے سرے سے جوش خروش شباب اور نشاط پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ سبھی اللہ کے مدد احسان فضل و نصرت سے ہیں. ورنہ یہاں سے وہاں تک آنا جانا آپ دیکھتے کرسیوں پر ہونے لگا, نماز پڑھاتا ہوں تو بھی گیس کا سلنڈر لگا ہوتا ہے. اللہ کا اس پر بھی احسان شکر مہربانی کہ اس سے زیادہ تکلیفیں نہ آئے, اور یہ خیال کہ آج تو کم از کم کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں اور کرسی پر طواف ہو سکتا ہے, دعائیں مانگی جا سکتی ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے کمزوریاں بیماریاں بڑھتی ہیں. حق تعالی انجام بخیر فرمائے. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کا سفر آسان ہو, مبارک ہو, اور آپ کی زندگی میں علم و عمل میں برکتوں کا نزول ہو. مسئلہ وحدت الوجود پر اجماعی روشنی ڈالی. شلوار مضبوط باندھا کرے, نیچے گر نہ جائے, اور خیر ہے. شکل دیکھو اور وحدت الوجود دیکھو. چالاکی اور مکاری کی دعائیں دی. بعض علماء فرماتے کہ انسان کی موت پہلے ہی لکھی ہوتی, یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ موت کیسی آئے گی. بالکل صحیح ہے. کتب من قبل ان نبرأها, پیدائش سے بہت پہلے تحریر تقدیر کی مکمل ہو چکی ہے. اگر کوئی انسان قتل کرے تو کیا اس کی قسمت میں بھی, ہاں یہ بھی لکھا ہوا تھا. جتنا پوچھو گے ایسے دلدل میں پھنسو گے. عقد انامل کا تو یہی طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے تسبیحات گنے جائے. انامل انملہ کی جمع ہے, اور جمع کا صیغہ ہے, تو یہ پانچ انگلیاں جو دائیں ہاتھ کی ہے یہ جمع کے لیے کافی ہے. جمع تو دو میں پر بھی بولا جاتا ہے. عقد انامل میں بائیں ہاتھ سے گننا کہیں بھی نہیں. اسلام میں بائیں ہاتھ سے گنتی ہے ہی نہیں. تمام معتبرات درج ہے. اس میں ہم نے کتاب بھی شائع کی جو پمفلٹ کی شکل میں ملتی, سامنے بڑے بڑے کتبوں پر بھی آویزاں ہیں. یہ جو آپ نے روایت نکل کی اس سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا ہے, اس سے وہی ثابت ہو رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے. شہزاد نام رکھنا درست ہے, گھر کا شہزادہ تو ہو گئی. اونچے کتنی مقدار میں رکھی جائے, اگر کوئی عذر ہے, مجاہد ہے, مجادل ہے, مناظر ہے, کوئی بڑی جگہ پر چوکیدار ہے, تو بڑی اونچے رکھ سکتا ہے, بشرطے کہ اور بھی پہلوانی و بہادری ہو. خالی اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اونچے نہیں. اصل سنت اونچوں کا ہموار کرنا ہے, اور درست یہ ہے کہ حلق نہ کیا جائے بلیڈ یا اس طرح سے, ہاں کینچی سے چوٹی کی جائے. چاندی کی انگوٹی اس زمانے میں جائز ہے. جی جائز ہے. چار ماشے سے کم کم ہونا چاہیے. میرے ایک دوست حضرت ذوالفقار کے بارے میں علیحدہ بیانی کرتے ہوئے کہتا ہے پیر من گھڑت اور جھوٹے حدیث سے بیان. اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا ذوالفقار صاحب عالم دین نہیں ہے اور ان کی روایات کمزور ہے, اور یہی پیروں کا حال ہوتا ہے. پیر کبھی صحیح روایت بیان ہی نہیں کر سکتا. ایرانی مال جو جوس کپڑے وغیرہ پاکستانی بارڈر سے ٹیکسیوں سے بچانے کے لیے ٹیکسوں سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو صحیح ہے. آپ کو وقت کا سب سے بڑا فقیر سمجھتا ہوں. آپ کے سمجھنے سے میں فقیر نہیں ہوا, اور آپ کے نہ سمجھنے سے میں کم نہیں ہوا. سو جتنا ہوں اتنا ہی ہوں. امید ہے آپ مجھے سب سے اعلیٰ اور مدلل جواب دیں گے، یہ کہ متحد مجلس عمل کا جو اتحاد ہے اس کا مجھ سے کیا واسطہ ہے؟ مجلس عمل والوں سے پوچھے، اج میں حضرت کو جنازے میں جگہ نہ مل سکی اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ معاف ہے وہ، پیچھے ہو کھڑے ہو جاؤ. جمعے کے خطبے کو بہت لمبا کرنا منع فرمایا، نماز لمبی ہو خطبہ چھوٹا ہو. کسی نے فرض نماز کی چار رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملایا، کوئی حرج نہیں، اسے جسو نہیں آئے. اتوار کے دن کو لعنت یہ تو کیا اس زمرے میں نہیں آتے کہ اللہ فرماتے بنی آدم مجھے گالی؟ نہیں، اللہ نے خود اس پر لعنت فرمائی. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، چونکہ اس دن میں دو قوموں پر مسلسل لعنت آئی ہے، یہود پر ہفتے کے دن اور عیسائیوں پر اتوار کے دن. حضرت شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کی بے ادبی کرتے تھے تو جمعہ چھین کر ان کو ہفتہ اتوار دیا گیا. اگر کوئی شخص دوسرے شخص کا سلام لے کر آئے تو اس کا جواب کیسے؟ وعلیک وعلیہ السلام. کوئی شخص بیوی کو طلاق دے کر اسی وقت اپنی سالی سے نکاح کرتا ہے، اسی وقت کیا مطلب ہے؟ مشین لگی ہوئی ہے کیا؟ بیوی کو طلاق دینے کے بعد عدت گزارنا فرض ہے، عدت میں جو نکاح ہوگا وہ اپنی بیٹی بہن ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہوگا. ایک خاتون صاحب نصاب تو ہو گئی لیکن ابھی نصاب ہونے میں پورا سال کا عرصہ نہیں گزرا، چند ماہ باقی ہے، پیشگی زکات دینا جائز ہے. ایک شخص کی بیوی کے رحم بچہ دانی میں خرابی تھی، ڈاکٹر نے نکال لیا، اس شخص نے اپنی ماں کا رحم نکلوا کر اپنی بیوی میں ڈالا. بہرحال یہ تو ڈاکٹر اور سرجنوں کی باتیں ہیں، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں ہونٹ جہاں ملتے ہیں اس سے اوپر کے بال داڑھی میں شمار نہیں ہے، کن پٹی تک کیا ان بالوں کو تراش سکتے ہیں؟ یعنی چوٹ نچلے ہونٹ کے نیچے اور داڑھی سے اوپر، جس کو عربی میں انفقہ اور اردو میں ریش، بال ریش کہتے ہیں، یہ لے سکتے ہیں، آ نہ لے تو بہتر ہے. بخاری میں جہاں نہ لینے کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد لینے کا بھی ذکر آیا ہے. جس مسجد کی تعمیر میں 85% خرچہ ڈالی، داڑھی منڈے غیر مقلد نے کیا، جس کے گھر میں گانا بجانا بس یہ تو اس کا گناہ ہے، باقی مسجد میں جو خرچہ ڈالا ہے اس کا ثواب ملے گا. میری دادی تھی، ان کی 80 سال عمر تھی، ان کا انتقال ہوا، اللہ بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسالک السلام والعافیہ. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے، جہاں بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، یہ معصوم بچی جس گھرانے کی فوت ہوئی اللہ انہیں صبر دے، اجر دے، اور یہ بچی ان کے لیے شافع مشفع بنائے. حق تعالی معجزوں کا سفر حرمین آسان فرمائے، مبارک فرمائے، وہاں رہنا سہنا خوب آداب تقدس سے نصیب فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے، اور چھوٹا سا قافلہ ہے اس کا ہر فرد بخیر بعافیت حفاظت و امن و امان سے مالا مال رہے. ادارے میں، شاخوں میں، علماء کو، مدرسین کو، خادموں کو، ناظموں کو، دوستوں کو اللہ احسان، فضل، صحت، شفا، تندرستی سے مالا مال رکھے. پاکستان کے اندر اللہ امن و امان جاری فرمائے، ہر جگہ خاص کر کراچی شہر میں اللہ تعالی حفاظت کے بہترین فضائیں قائم فرمائے. علماء کرام، طلب عزیز اور دینی امنگوں کے پاسداران اللہ ہمیشہ محفوظ و معمون فرمائے. حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں اللہ قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. عاجز اور فقیر کو کمال صحت، شفا، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ.